باب ما جاء فی تخلیق السماوات والارض وغیرها من الخلائق، آسمانوں اور زمین اور ان کے علاوہ دیگر مخلوقات کی پیدائش کا بیان. وہو فعل الرب تبارک و تعالی و امرہ، یہ تخلیق رب تبارک و تعالی کا فعل اور اس کا امر ہے. امر سے مراد کن، کن فیکون، فعل بھی ہے اور امر بھی ہے. یہ یاد رکھیے تخلیق کے بارے میں یہ دو چیزیں، فر رب بصفاتہ و فعلہ و امرہ و کلامہ وہو الخالق المکون غیر مخلوق. لہذا رب اپنی صفات، اپنے فعل کام اور امر یعنی حکم اور اپنے کلام سمیت خالق ہے، یعنی خالق کے اندر یہ سب کچھ ہے، اس کی صفات بھی ہیں، اس کے افعال بھی ہیں، اس کے اوامر بھی ہیں اور اس کا کلام بھی ہے، وہ کلام بھی کرتا ہے. وہی بنانے والا ہے، مخلوق نہیں ہے. رب خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں. وما كان بفعله وامره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون، اور جو کچھ اس کے فعل، امر، تخلیق اور تکوین کے سبب پیدا ہوا وہ مفعول، مخلوق اور مکون ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹرمز ہیں، صرف ان کو کھول لیں تو سمجھ آ جائے گی. یعنی کچھ چیزیں کیا ہیں، اللہ کا فعل ہے، کچھ اللہ تعالی کے احکامات ہیں. اوامر کتنی قسم کے ہوتے ہیں، حکم کتنی قسم کا ہوتا ہے، حکم شرعی اور حکم کونی، جانتے ہیں نا. یہ تو جو تفسیر پڑھ رہے ہیں آپ، اس میں سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ یہی سے لی گئی ہیں چیزیں، قرآن و سنت سے لیے گئے ہیں یہ کانسیپٹس، علماء نے اپنے پاس سے نہیں گڑے. شرعی حکم کون سا ہوتا ہے، جو قرآن و سنت میں آ گیا، اور کونی حکم جو کائنات کے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تخلیق ہی اس کا پیدا کرنا، وہ تکوین ہی اور اس کا کن کہہ کے بنا دینا، یہ سب کون ہے، مفعول ہے. مفعول یعنی جن پہ فعل صادر ہوا، مخلوق جن پہ تخلیق وارد ہوئی، اور مکون جن کو کن کہہ کے بنایا گیا. واضح؟ اوکے. تو امام بخاری نے اس عنوان کے تحت کتاب التوحید کا پانچواں مسئلہ بیان کیا ہے، جو اہل کلام کے ہاں مسئلہ تکوین کے نام سے مشہور ہے. تو اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ کی مخلوق ہے. ان کا انتظام، انہیں روزی پہنچانا، ایسے کام ہیں جو ان کے حادث ہونے پر دلالت کرتے ہیں کہ کسی نے بنایا ان کو. اور عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی خالق نہیں ہے، ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، ساری اس کی کریشن ہے. اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس عالم کا خالق سات افلاک، ظلمت اور نور، یا عرش یا فطرت ہے. عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں، مدر نیچر. کیا ہوتی ہے مدر نیچر، کس کو انہوں نے مدر نیچر بنایا ہوا ہے، یعنی وہ اللہ کو نہیں رب مانتے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ بچوں کے اندر سے نکالنا چاہیے کہ مدر نیچر کوئی چیز نہیں ہے، اصل خالق اللہ ہے.
ایک بہت فیمس کانسیپٹ آ چکا ہے اب، یونیورس، لائک یونیورس ہیز یور بیک، یونیورس از گیونگ یو، آسک دا یونیورس، یہ افرمیشنز بولتے ہیں لوگ، اور یہ پراپر علاج کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے. جبکہ میں اس بات کو مانتی ہوں کہ افرمیشنز تب ہوتی ہیں جب آپ کے پاس کوئی دین نہ ہو. ہم یونیورس کے خالق سے مانگتے ہیں تو ہمارے پاس زیادہ پاورفل ہے، کیونکہ یہ پڑھایا جاتا ہے پراپر کہ بار بار بولیں اس طرح کہ یونیورس ہیز گیون می اینڈ ہیو پاور تھرو یونیورس، اینڈ اٹس ا کانسیپٹ، اور یہ بہت کامن ہے.
دیکھیں الحمدللہ بڑی جنریشن میں تو پھر بھی کسی حد تک یہ بات پکی ہے، کیونکہ ہم یہی بچپن سے سنتے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے بچے ہر چیز سے ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور کچھ چیزیں سن سن کے ان کو بری بھی نہیں لگتی، حالانکہ وہ ان کے عقیدے کے لیے سخت خطرناک ہیں. اور پھر جب یہ کہنا کہ ہر ایک کو ایکسیپٹ کر لو وسط ہے، تو ٹھیک ہے وہ جو بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو صحیح تو نہیں کہہ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بھی صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ بہت بڑا ظلم ہوگا. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ جو کام اللہ نے کیا ہے وہ آپ کسی اور کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں، کسی اور کو کریڈٹ دے رہے ہیں. مثلا اپنے بارے میں سوچئے، اگر کھانا آپ نے پکایا ہو اور تعریف آپ کی بہن کی ہونے لگے، بہت اچھا کیا آج تم نے، بہت ٹائم پہ بنا لیا، بہت عمدہ بنا لیا، بہت میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آج آپ نے ہمیں کھانا کھلا دیا. بھائی جس نے بنایا اس کا نام ہی نہیں، یعنی کام کوئی کرے، کریڈٹ کوئی اور لے جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ گروپ اسائنمنٹس ملتی ہیں، سارا کام ایک بچہ کرتا اور باقی سارے نمبر لے جاتے ہیں، تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے اگر وہ بچہ آپ ہوں جس نے سارا کام کیا ہو؟ کبھی زندگی میں ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ آپ نے کام کیا اور کریڈٹ کسی اور نے لیا؟ اونچا ہاتھ کھڑا کرے، مجھے نظر آئے. یہ دیکھیں، یہ سب پہ گزری ہوئی. یعنی کام آپ کا ہوتا ہے، محنت آپ کی ہوتی ہے، کریڈٹ کسی اور کو دیا جا رہا ہوتا ہے، تو آپ کو اس وقت کیسا لگتا ہے؟ یہ ظلم ہے نا، کہ ظلم نہیں ہے، نا انصافی ہے نا، انصاف کی بات تو نہیں ہے. تو اسی طرح ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس کو تھاما ہوا بھی ہے اور اس کو چلا بھی رہا ہے، اور مانگ آپ اس کی مخلوق سے رہیں، کتنی عجیب بات ہے.
اس معاملے میں انسان تو اتنے سینسیٹیو ہیں کہ انہوں نے ہر چیز میں کاپی رائٹ رکھ لیے.
یس. اور پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات محض ایک اتفاقی حادثہ ہے، بگ بینگ اتفاقی حادثہ ہے، اس کے نتیجے میں سب کچھ وجود میں آیا ہے. یہ بھی ایک گمراہ کن نظریہ ہے. بنانے والے کے بغیر کسی چیز کا خود بننا تو عقل میں نہیں آتا. کیا ایسا ہوا کبھی کہ آپ گھر گئے ہوں اور کھانا پک کے خود ہی ٹیبل پہ لگا ہوا ہو؟ اگر ایسا ہو جائے تو کتنے مزے ہیں نا. روبوٹ کو بھی پروگرام کرنا پڑتا ہے، آٹومیٹک مشین کو بھی آن کرنا پڑتا ہے. تو وہ کون ہے؟ اس کو آپ بالکل ہی غائب کر دیں اور سب کچھ آپ اتفاق کا نتیجہ قرار دیں تو یہ بھی انتہائی غلط بات ہے. تو تخلیق اللہ کا فعل ہے اور کلمہ کن کلام ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا. وہ چار چیزیں کون سی ہیں جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں؟ آدم علیہ السلام، جنت عدن، قلم اور عرش. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بنایا اپنے ہاتھ سے، اور باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہہ کے بنایا کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو گئی. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، یعنی شروع سے ہے، اول سے. هو الاول والآخر. اور اس کی صفات بھی جبھی سے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ سے ان صفات کے ساتھ ہے. ہاں، مخلوق کے ساتھ ان کا تعلق حادث ہوتا ہے. حادث کا مطلب تو جدید، نیا. کل محدثہ بدعہ. محدثہ کس کو کہتے ہیں؟ نئی نکالی ہوئی چیز کو. یہ بدعت کی طرف بات نہیں ہو رہی اس وقت، میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دی آپ کو. تو حادث جو ہوتا ہے، حادث یعنی نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. تو جو نئی وسعتیں پیدا ہو رہی ہیں، ہر آن نئی چیز تخلیق ہو رہی ہے، تو وہ حادث ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قدیم ہے، اول سے وہ خالق ہے اور نئے نئے چیزیں پیدا بھی کر رہا ہے. یعنی جب یہ مخلوق نہیں تھی، زمین و آسمان نہیں تھے، تب بھی وہ خالق ہی تھا. ٹھیک ہے، اور خالق ہے اور ہمیشہ خالق رہے گا، یعنی اس کی ازلی ابدی صفت ہے. اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ باقی سب چیزیں مخلوق ہیں. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ معاملہ شرک کا بڑا ہی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاک و ہند میں یہ کانسیپٹ بہت واضح نہیں ہے. کوئی کہیں سے چیز آ گئی، اس کو لے کے بیٹھ، کوئی کسی کی شاعری پہ مر مٹ رہا ہے اور وہاں سے کانسیپٹ لے رہے. اصل عقیدہ کہاں سے لینا چاہیے؟ قرآن و سنت سے، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تعارف قرآن نے کروایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے، اللہ تعالیٰ بس ویسا ہی ہے، اور اتنا ہی ہمیں کہنا چاہیے، اپنے پاس سے کچھ نہیں گڑنا چاہیے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن بھی کلام ہے، غیر مخلوق ہے. کلام غیر مخلوق ہوتا ہے، اسی لیے قرآن مجید کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، کریئٹ نہیں کیا اللہ نے. اللہ نے کلام فرمایا ہے. حدثنا سعید ابن ابی مریم اخبرنا محمد ابن جعفر اخبرنی شریک ابن عبد اللہ ابن ابی نمر عن قریب عن ابن عباس قال. ابن عباس کہتے ہیں بت فی بیت میمونۃ لیلۃ، میں ایک رات میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رہا، یہ ان کی خالہ تھیں. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها، جبکہ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس موجود تھے. لانظر کیف صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، یعنی وہاں رات گزارنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھنا، یہ رات کو آپ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ تہجد، باقی تو مسجد میں پڑھتے تھے تو دیکھتے تھے لوگ. فتحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اہلہ ساعتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت اپنی زوجہ محترمہ سے بات چیت کی. ثم رقد، پھر سو گئے. فلما کان ثلث اللیل الاخر، بس جب رات کا آخری تہائی حصہ، او بعضہ، یا کچھ حصہ باقی رہ گیا، قعد، تو آپ اٹھ بیٹھے. فنظر الى السماء، اور آسمان کی طرف دیکھا. فقرأ، پھر یہ آیت پڑی، ان فی خلق السماوات والارض الى قوله لأولی الالباب. یہ آیت پڑھی، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. ثم قام, پھر کھڑے ہو گئے. فتوضا, پھر آپ نے وضو فرمایا. اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ انا فی خلق کہاں پڑھتے ہیں, بستر سے ابھی اٹھے نہیں, بیٹھے بیٹھے پڑھ لی, وضو نہیں کیا ابھی, پہلے ہی پڑھ لی. پھر اٹھ کر وضو فرمایا. وستنا, اور مسواک کی. ثم صلى 11 رکعتا, اس کے بعد 11 رکعتیں پڑھی. کتنی دیر لگی ہوگی, کتنا کم سوئے ہوں گے. ثم اذن بلال بالصلاۃ, پھر بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اذان دی. فصلى رکعتین, تو آپ نے 2 رکعت سنت فجر کی پڑھی گھر میں ہی. ثم خرج, پھر نکلے یعنی مسجد گئے. فصلى للناس الصبح, پھر لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی, یعنی مسجد میں داخل ہوئے اور نماز شروع کرا دی. طریقہ سمجھ آ گیا؟ یہ ابن عباس نے خود جا کر مشاہدہ کر کے روایت کیا ہے. کتنا احسان ہے ان صحابہ کا ہم پر کہ جنہوں نے آپ کی پرائیویٹ لائف کو بھی دیکھا, آپ کے ساتھ دن نہیں راتیں بھی گزاری, اور پھر ایک ایک چیز کو سیکھا, اور پھر اس کے بعد اس کو بیان کیا اور لوگوں کے لیے زندگی آسان کی. ورنہ ہمارے تو یہ سوال ہی ختم نہیں ہوتے, یہ کب پڑھیں, یہ کیسے پڑھیں, کیونکہ ہم علم حاصل نہیں کرتے, ہم صرف ڈیپینڈ کرتے ہیں دوسروں پہ, کوئی راہ چلتا ہمیں بتا دے, وہ صحیح بتائے غلط بتائے, بس ہم وہی کر لیں گے, ہمارے لیے اتنا ہی کافی. تو آپ صرف دنیا کے لیے پیدا کیے گئے کہ آپ دنیا کے کام خوب خوب کرتے رہیں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہ جانیں, کچھ بھی نہ سیکھیں؟ کیا آگے اچھا نہیں چاہیے, کیا بہترین نہیں چاہیے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چاہیے؟ تو کیسے ملے گا؟ آپ کے فٹ اسٹیپس پر چل کر. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اس کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اتنا خوبصورت کام ہے یہ سنت کی پیروی. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ میری پیروی کرو. یہ ہے اتباع. پہلے کیا کیا, پھر کیا کیا, پھر کیا کیا, ایک ایک چیز کو نوٹ کیا. ایک اور روایت اس سے بھی تفصیلی, اس میں تہجد میں ابن عباس ساتھ کھڑے ہو گئے تھے لیفٹ سائڈ پہ, تو آپ نے ان کو کان سے پکڑ کے رائٹ سائڈ پہ کیا. ایک اور چیز سیکھی گئی. تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے حریص تھے. آج ہمارے اندر سے علم کا شوق ختم ہو گیا, اور اگر ہے بھی تو وہ صرف کلاس روم کی حد تک ہی ہے, بس اس سے آگے کچھ نہیں. صرف ایک لیکچر کے انداز میں, صرف کتاب پڑھ کے, کسی کا لیکچر سن کے, یوٹیوب سے کسی کو سن کے, عملی مثالیں ختم ہو گئیں, رول ماڈلز ختم ہو گئے, عمل کرنے والے نظر نہیں آتے. جس کے نتیجے میں علم تو کچھ نہ کچھ ٹرانسفر ہو رہا ہے, عمل آگے نہیں بڑھ رہا. تو ہم سب کیا ہیں؟ خواتین ہیں. ہر خاتون کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماں بنے, اور ماں کا ایک بہترین رول کیا ہے کہ وہ اپنے عمل سے اپنی اولاد کو سکھائے یہ کام کیسے کرنے ہیں, صرف نماز ہی نہیں باقی ساری زندگی کے کام. لیکن اگر ماں ہی کوئی کام نہیں کرتی تو بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ اگر خود سکھانے کا وقت نہیں تو پھر ان کو کوئی اور رول ماڈل دیں جس سے وہ سیکھیں. خالی کتابیں اور خالی یوٹیوب کافی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں سیکھا. جب ہم کہتے ہیں نا فجر کی نماز کے بعد اللہم انی اسألوک علما نافعا, تو اس کا مطلب ہے اللہ مجھے ایسا علم دے جس سے میں خود بھی نفع اٹھاؤں اور دوسروں کو بھی نفع پہنچاؤں. اور ساری دنیا کو نہیں پہنچا سکتی تو کم از کم جو میرے ساتھی ہی ہیں, میرے ساتھ رہنے والے ہیں, وہ تو مجھ سے سیکھیں. تو ابن عباس ان صحابہ میں سے تھے جو حدیث کا علم حاصل کرنے کی بہت حرص رکھتے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو کبار صحابہ تھے, بڑے بڑے صحابہ تھے, ان کے گھروں کے باہر جا کر بیٹھ جاتے تھے. گرمیوں کی شدید دھوپ ہوتی تھی, آندیاں ہوتی تھی, مٹی اڑ اڑ کے ان کے اوپر پڑتی تھی, لیکن دروازہ نہیں ناک کرتے تھے کہ جب وہ صحابی گھر سے باہر نکلیں گے تو وہ ان سے کچھ سیکھ لیں گے, یعنی وہاں سے نکل کے مسجد جانے تک راستے میں کچھ سکھا دیں گے, یا کوئی سوال ہوگا تو اس کا جواب دے دیں. اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا, علم اکٹھا کیا, اور پھر بے شمار لوگوں کو فائدہ پہنچایا. یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بے شمار حدیثیں روایت کی, مکثرین میں سے ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں. تو جتنا فائدہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں, جتنا آپ پہنچانا چاہتے ہیں, اسی درجے کی محنت درکار ہوگی. صرف کلاس روم کی حد تک نہ سیکھا کریں, لائبریری بھی جایا کریں, استادوں سے سوال بھی کیا کریں, ذہن کھولا کریں. یہ جو دنیا کا پردہ ہماری آنکھوں پہ چھایا ہوا نا کہ اس کے پیچھے ہم نہیں دیکھ پاتے, آخرت نہیں نظر آتی, اس کی وجہ سے بھی بہت سی غفلت ہے. ہمارا ہم و غم کیا بن چکا ہے؟ دنیا. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہم اجعل ہمی الآخرہ, اللہ میرا ہم آخرت کو بنا دے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس چھوٹی عمر سے ہی سیکھنے کے حریص تھے، اس لیے ابھی بچے ہی سے تھے تو وہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت اور معمولات کو سیکھ رہے ہیں، اور اپنی خالہ کے گھر کا، یہ خالہ کا گھر ہے، اس میں آ سکتے ہیں، کسی اور کا گھر ہوتا تو نہیں جا سکتے تھے نا، تو ان کو یہ پریویلیج بھی حاصل تھا تو انہوں نے سیکھا. تو آپ بھی دیکھا کریں آپ کے آس پاس کیا فیسلٹیز ہیں، کہاں تک آپ کی رسائی ہے، کہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، کہاں تک آپ جا سکتے ہیں، کیا سیکھ سکتے ہیں. اب انہوں نے سب سے پہلے نوٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے ہیں، فتحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اہلہ ساعۃ ثم رقد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اہل میں ان کی بیوی تھی، بچے تو تھے نہیں حضرت میمونہ کے، اپنی بیوی کو ٹائم دیا، ان سے باتیں کی، پھر سوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا ناپسند کرتے تھے. یہ سنا ہوا، سب نے سنا ہوا، عمل کوئی نہیں کرتا، ہماری راتیں فیس بک پہ گزرتی ہیں عین سنت کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ دن کو وقت نہیں ملتا. اب رات ہماری می ٹائم ہے، میں اب جو چاہوں کروں، چاہے صبح نماز دیر سے اٹھ کے پڑھوں، تہجد تو پڑھوں ہی نا. تو بہرحال آپ تشریف لائے گھر میں اور انہوں نے اپنی بیوی سے باتیں کی. یہ باتیں کیوں ضروری ہیں؟ اپنائیت اور انس کا اظہار کرنے کے لیے کہ میری اور تمہاری ایک بانڈنگ ہے، ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے. یعنی کہ بیوی بھی گھر کے کام کر کر کے تھکی مری پڑی ہے اور میاں بھی باہر سے تھک مر کے آیا اور بس دونوں سو گئے، نہ کوئی بات نہ چیت، اور صبح جلدی سے اٹھے اور ناشتہ ہاتھ میں پکڑا اور نکل گئے کام پہ. اب جب بیوی کو شوہر سے توجہ نہیں ملتی، شوہر بیوی سے بات ہی نہیں کرتا، شوہر بتاتا ہی نہیں کہ وہ باہر کیا کر کے آیا، اور بیوی نہیں بتاتی کہ اس کا دن کیسے گزرا ہے. یعنی کامن چیزیں تو یہی ہو سکتی ہیں نا بیاں بیوی میں، اس کے علاوہ کوئی پیار محبت کی بات، ایک دوسرے کی کیئر کی بات. تو آپ خود سوچئے کہ پھر یہ ریلیشن شپ کتنا مضبوط ہوگا اور اس میں شیطان کا داخلہ کتنا مشکل ہوگا. جب بیاں بیوی کو ایک دوسرے سے سکون نہیں ملتا، ایک دوسرے سے محبت نہیں ملتی، تو پھر وہ محبتیں کہاں تلاش کرتے ہیں؟ گھر سے باہر، جو بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہیں. پھر جس نے پیار سے بلایا، جس نے توجہ دی، وہ اسی کے ہو گئے، پھر اسی سے چیٹنگ شروع ہو گئی. پھر میاں سو رہے ہیں تو بیوی چیٹ کر رہی ہے چھپ کے، اور بیوی سو رہی ہے تو میاں چھپ کے موبائل پہ چیٹنگ کر رہا ہے کسی اور عورت سے. کیا یہ زندگی ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی ایسے ہوتی ہے؟ اللہ نے یہ رشتہ ازدواج کس لیے بنایا ہے؟ ازدواجی زندگی کس لیے رکھی؟ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، سکون پانے کے لیے. اور باتیں کرنے سے بھی بڑا سکون ملتا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کے سارے بوجھ ہلکے ہو جاتے جب آپ کسی سے باتیں کر لیتے ہیں نا، تو آپ کو باتیں کرتے کرتے نیند بھی اچھی آ جاتی ہے. پھر ورنہ کیا ہوتا ہے، دل کی دل میں رہ جاتی ہے اور آپ سائڈز بدلتے رہتے ہیں اور نیند نہیں آتی، اور یا دیر سے نیند آتی. اور آپ دیکھیے کہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو وہ آئندہ زندگی کے لیے سبق سیکھیں، اور جن کی شادی نہیں ہوئی وہ اپنے بہن بھائیوں سے باتیں کر لیا کریں، ایک ہی روم میں ہوتا ہے. مجھے یاد ہے 2013 میں کینیڈا گئی تو تیمیہ کے دو بچے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، تو وہ دونوں کو ایک ہی کمرے میں سلاتی تھی، اور دونوں ایک کاٹ میں، وہ چھوٹی سی وہ کیری ہوتی اس میں ہوتا تھا اور ایک ویسے لٹا تھا. تو ایک دن اس نے اٹھا کے ایک کو دوسرے کمرے لے کے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی یہ اتنی باتیں کرتے ہیں کہ سوتے نہیں ہیں. پھر ان کے اب تو خیر کمرے الگ کر دیے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں تھوڑے، لیکن بہن بھائیوں کے بیچ میں بھی باتیں ہونی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ بھی باتیں ہونی چاہیے. اتنی بھی نہیں کہ ساری رات باتوں میں گزار دے انسان، اعتدال کے ساتھ. کیونکہ یہاں پر کیا آیا ہے؟ سا، کچھ دیر بات کی. سا ویسے اردو میں تو گھنٹے کو کہتے ہیں، لیکن کل سا، لیکن عربی میں اگزیکٹلی ون آور کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ٹائم گزارا اور اپنی وائف سے باتیں کی، اور اگر یہ باتیں نہ ہوں تو کوئی محبت کا اظہار نہیں ہوگا، اور عام طور پر پھر قطع تعلقی اور بے رخی اور ایک دوسرے سے الوف ہونا اور ایک دوسرے کے بارے میں دل میں برے برے گمان، اور پھر کئی دفعہ تو اللہ معاف کرے بہت دور تک باتیں نکل جاتی ہیں. اور ایک دوسرے کو خوش کر کے سونا چاہیے. اگر کوئی ناراضگی بھی ہو، صبح ہسبینڈ ناراض نکلا ہے گھر سے، واپس آئے تو آپ ناراضگی بھول چکی ہوں اور آپ اس کو منا کے سوئیں. کبھی یہ نہ کہیں کہ ہر روز میں ہی مناؤں، میری بھی تو کوئی عزت ہے. اس میں کیا عزت ہے کہ آپ ناراض رہیں اور اپنے دل میں غم پالتی رہیں اور پھر پچھلی بھی ساری باتیں دوبارہ دہرانی شروع کر دیں قرآن کے سبق کی طرح. وہ تو ریویژن کریں یا نہ کریں، لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں کی ہم ریویژن خوب کرتے ہیں. بہرحال اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ بھی سو گئے، حضرت ابن عباس بھی سو گئے، حضرت میمونہ بھی سو گئیں. اب فلما کانا ثلث اللیل الاخر او بعدہ، جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ گیا یا اس کا کچھ حصہ، یعنی آدھا قعدہ، تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. یہاں بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے، آج کل آپ نے مختلف لوگوں سے ڈاکٹرز وغیرہ سنا ہوگا کہ جب آپ صبح اٹھیں تو ایک دم اٹھ کے کھڑے نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ایک دم اٹھنا، چکر آ سکتا ہے آپ کو، بلکہ آپ ذرا سا رکیں. اور اگر یہ آیت آپ کو زبانی یاد ہے تو کتنے لوگوں کو یاد ہے یہ آیت؟ سب کو یاد نہیں. جن کو یاد ہے وہ اور پڑھیں اچھی طرح، اپنے مخارج ٹھیک کریں، تجوید ٹھیک کریں، اور جن کو یاد نہیں وہ دونوں چیزیں کریں، حفظ بھی کریں اور وہ، اور پھر اپنی عادت بھی بنائیں، کیونکہ ایک چیز پڑھ لی ہے تو آپ سنت پہ عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں گی، جب آپ فجر کے آخری وقت پر اٹھیں گی پھر تو آپ کو یہ بھاگ دوڑ ہوگی کہ نماز پوری کر لوں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب رات کو جلد سونے کی عادت ڈالیں گی، کام دن میں نپٹائیں اور رات جلدی سوئیں، اس کو پکا کر لیں. جو مرضی کوئی کرے، آپ نے اپنی روٹین اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. یعنی ایک بیوی جو ہوتی ہے، ایک ماں جو ہوتی ہے، وہ گھر اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، وہ گھر کی ربت البیت ہوتی، وہ گھر والی ہوتی ہے. لا تخرجوهن من بیوتهن، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو. گھر عورت کا ہوتا ہے، گھر میں عورت ملکہ ہے، گھر میں عورت کا کنٹرول ہے. تو بچوں کی روٹین، اپنی روٹین، یہ سب اس طرح بنائے کہ سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں. بہرحال آپ اٹھ کے بیٹھے اور یہ آیت پڑھی. آیت کون سی ہے؟ سبحان اللہ. صبح سویرے اٹھ کے کس چیز کو یاد کیا؟ آسمان کی طرف دیکھا اور غور و فکر والی آیت کی تلاوت کی. اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ہماری زندگی میں غور و فکر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اور اس کی تفسیر میں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لمحوں کی غور و فکر جو ہے وہ کئی سالوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے. تو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے کائنات سے. اور پھر سب سے بڑا سبق کیا؟ کہ یہ سارا نظام جو اوپر نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تو یہ سارا نظام اللہ کی وسیع حکمت اور عظمت پر ایک دلیل ہے. چمکتے ستارے اور روشن چاند، سبحان اللہ. رات اللہ نے بڑا ہی خوبصورت نظارہ دیکھا، بڑا ہی عرصے بعد دیکھا. رات کی ٹریولنگ تھی، میں جہاز میں تھی، کھڑکی سے جب باہر دیکھا تو چاند اتنا پرسکون اور ستارے بھی نظر آ رہے تھے. ایسا سین جب انسان دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہی نہیں کہ اللہ کی یاد اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت دل میں نہ آئے. اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے قرآن پڑھ کر بھی، لیکن اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے کائنات کا نظارہ کر کے بھی. بے نیاز ساری مخلوق نیچے سو رہی، اتنا خوبصورت چاند اور ستارے چمک رہے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنے لوگ ہوں گے کہ جو یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے. اور خاص طور پہ بادلوں سے اوپر جا کے جب آپ دیکھتے ہیں نا، تو کوئی پولوشن بھی نہیں ہوتی، ایسے ستارے نظر آتے ہیں جو زمین سے نہیں نظر آتے. تو الحمدللہ. تو بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِأُولِ الْأَلْبَابِ تک یہ پڑھتے. رات اور دن کا اختلاف کیا ہوتا ہے؟ مدت کے اعتبار سے، کبھی دن لمبا کبھی رات لمبی. گرمی اور سردی کے اعتبار سے، راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دن دھوپ نکلنے کی وجہ سے گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آیات، آیت کی جمع ہے. آیت قرآن کی آیت کے لیے بھی آتا ہے، اور آیت کائنات کی نشانی کے لیے بھی آتا ہے. ان میں بہت سی نشانیاں، ایک آدھ نہیں، بہت کچھ ہے. جتنا غور و فکر کرو گے اتنی نئی نئی باتیں کھلیں گی. اب دیکھیں، صرف ستاروں کی طرف بھی آپ دیکھیں نا، تو بعض متحرک ہوتے ہیں، تیز چمک ہوتی ہے ان کی، کچھ ساکن ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہی رہتے ہیں. بعض کی روشنی سفید ہوتی ہے، بعض یلو ہوتے ہیں، سرخی مائل ہوتے ہیں، بعض بڑے ہوتے ہیں، بعض چھوٹے ہوتے ہیں، بعض مٹیالے سے ہوتے ہیں، ایسے دھندلے سے ہوتے ہیں، اور کچھ بہت ہی خالص قسم کی روشنی رکھتے ہیں. یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں صرف عقل والوں کے لیے ہیں. لِأُولِ الْأَلْبَابِ، یہ پڑھ کے پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ قَامَ، پھر آپ بیڈ سے کھڑے ہوئے. فَتَوَضَّأَ، پھر آپ نے وضو کیا. وَاسْتَنَّى، اور مسواک کی. ابن عباس کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں. ہاں، وہ شاید بار بار رات کو اٹھ کے، جسے ہوتا ہے ایکسائٹمنٹ میں انسان اٹھ تو نہیں گئے، کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے ساتھ ہی مسواک کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے صاف کرتے تھے، کیونکہ سونے کی وجہ سے، منہ بند ہونے کی وجہ سے منہ کی صورتحال تبدیل ہو جاتی، سمیل بدل جاتی، زبان سے ایسی چیزیں نکلنے لگتی ہیں کہ جو قرات میں پھر اثر ڈالتی ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، سعد بن ہشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کے بارے میں بتائیے. تو انہوں نے کہا، ہم آپ کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار کر کے رکھتے تھے، یعنی رات کو ہی تیار کر لیتے. اب ہمارے یہاں تو ٹیپس میں سے خود ہی پانی آ جاتا ہے، لیکن موٹر چلا کے رکھیے. تو اللہ رات کو جب چاہتا آپ کو بیدار کر دیتا، تو آپ مسواک کرتے، وضو کرتے. ایک اور روایت میں آتا ہے مسند احمد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دو رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے مسواک کرتے، ہر دو رکعتوں کے بعد مسواک کرتے، کیونکہ بولتے بولتے پڑھتے پڑھتے بھی منہ کے اندر پھر ایک لیزدار سا مادہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے تلاوت پہ اثر پڑتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواک کے بارے میں اس قدر حکم دیا گیا کہ میں اپنے دانتوں کے بارے میں ڈرنے لگا. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ فجر کی سنت آپ گھر میں پڑھتے تھے، گھروں کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے، وہاں پر نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، اور امام مسجد بھی مسجد آ کے سنت نہ پڑھے، گھر سے پڑھ کے نکلے، اور پھر جاتے ہوئے بھی کچھ دعائیں جیسے اللہم اجعل فی قلبی نورا وغیرہ. تو امام بخاری یہ حدیث کیوں لائے ہیں؟ یہ بتانا کہ یہ نظریہ کہ کائنات اتفاقاً خود ہی بن گئی ہے، یہ نظریہ باطل ہے، اور ایک بگ بینگ ہوا اور پھر یہ کہ مختلف ٹکڑے اس کے الگ ہوئے اور پھر ہائیڈروجن کے ذرات ملنے سے سورج بن گیا اور وہ خود ہی گھومنے بھی لگ گیا اور اس سے ایک حصہ کٹا اور پھر لاکھوں سال میں ٹھنڈا ہوا اور پھر وہ زمین بن گیا اور پھر زمین نے گھومنا شروع کیا تو ایک حصہ کٹ کے چاند بن گیا اور دوسرے سیارے وجود میں آ گئے اور وہ سولر سسٹم بن گیا اور ہر چیز اتفاق سے ہو گئی. کتنی فضول بات ہے! امام بخاری دراصل اس کا رد کر رہے ہیں کہ کائنات اللہ تعالی کے فعل خلق سے وجود میں آئی ہے. اللہ خالق کل شیء، اور عقل مند سب کچھ دیکھ کے تخلیق کو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے وحی الہی کے تابع ہو کر، یاد رہے گا، اس کو چھوڑ کے غور و فکر نہیں، پھر وہ تو گمراہی کی طرف لے جائے گا. کیونکہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اصل خالق ہے. اور پھر یہ کہ آپ نے یہ سب کچھ باطل نہیں پیدا کیا، بیکار بے مقصد نہیں پیدا کی، تو مقصد کیا ہے؟ کہ جس انسان کے لیے سب کچھ بنایا ہے وہ انسان اللہ کا بن جائے، اللہ کی عبادت کرے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے بغیر قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ وضو سے پہلے ہی آیات پڑھتے تھے، اور رات کو نیند سے بیدار ہوتے وقت آل عمران کی آخری 10 آیات کی تلاوت مستحب ہے. ابن عباس کتاب و سنت کے علم اور اس پر عمل کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے تھے. پھر یہ کہ مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سو کے جاگتے، چاہے قیلولہ کے بعد بھی، تو مسواک کرتے. امام نووی کہتے ہیں مسواک ہر وقت کرنا پسندیدہ عمل ہے، لیکن 5 اوقات میں مسواک زیادہ بہتر ہے. نماز کے وقت چاہے باوضو ہو یا تیمم کیا ہو، مسواک کر لے وضو کے ساتھ. قرآن مجید کی قرآت کرتے وقت، شب بیدار ہونے کے بعد، جب منہ کی بو تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.